الحمد لله وكفى وسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك الكفار حتى تتبع. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله. السلام علیکم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وہ ایک جائزہ ہے، ایک تجزیہ ہے انگریزی میں لکھتے ہوئے ایک مضمون کا، جو کہ 1994 میں ایک آدمی برائن میڈم نے لکھا تھا، اور اس کا ٹاپک تھا کہ اے سروے آف اسلام اینڈ دی ویسٹ، اسلام اور مغرب کا ایک تجزیہ. اس میں اس نے جو بنیادی بات کری تھی وہ یہ تھی کہ دنیا کے اندر مختلف ثقافتیں ہیں، جو کہ اب تو ان میں سے اکثر اپنی موت مر گئی ہیں اور دنیا میں کوئی رول پلے کرنے کے قابل نہیں رہی ہیں، لیکن دو ثقافتیں ایسی ہیں، سولائزیشنز، کلچرز، جو کہ ابھی بھی موجود ہیں، مغرب اور اسلام، اور ان دونوں کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ ایک تنازعہ سطر کے اندر ہونے والا ہے. اس وقت بھی اس کے آثار نظر آ رہے ہیں اور یہ بعد میں جا کر کے زیادہ شدید ہو سکتا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ اس تنازع کو ہم اوائڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم یعنی ہم اس سے بچ بھی سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ تنازع ہو، لیکن اس سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اندر تین تبدیلیاں کریں. مسلمانوں کو اپنے اندر تین تبدیلیاں کرنی پڑے. تو اس پہ ہم نے پچھلے ہفتے بات کری تھی کہ تنازع تو دین اسلام کے اندر پسندیدہ چیز ویسے بھی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو امن کے مذہب کے طور پر پیش کیا اور جنگ کو ناپسند فرمایا، حتیٰ کہ اپنے نواسوں کے بیٹوں کے نواسوں کے نام کی ہر پسند نہیں کیے بلکہ حسن اور حسین پسند کیے. لیکن کیا ناظر کو اوائڈ کرنے کے لیے مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے دین کے اندر بنیادی تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں؟ جو بنیادی اثاثے ہیں، اثاث ہیں اس دین کی، یا ان کو چھوڑ دے اور غیر قوموں کی باتوں کو دین اسلام کے اندر سمونے کی کوشش کرنا شروع کر دے، کیا یہ جائز ہوگا؟ یا اس تنازع کو اوائڈ کرنے کے لیے اور بھی راستے ہو سکتے ہیں؟ تو اس آدمی نے جو اپنے مضمون میں لکھا تین باتیں جو کہ مسلمانوں کو اپنے اندر تبدیل کرنی ہوں گی اس کے حساب سے، تو ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ جو ماڈرن اکنامک سسٹم ہے، جدید اقتصادی نظام، تو اس اقتصادی نظام کے ساتھ کام کرنا، اس کے ساتھ مفاہمت کر لینا، کوپنگ ود دا ماڈرن اکنامک سسٹم. تو پھر اس کے اس پہلے نقطے کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بات کری تھی پچھلے ہفتے کہ یہ جو ماڈرن اکنامک سسٹم ہے جس کو کہ سرمادارانہ نظام کہا جاتا ہے، کیپیٹلزم، تو اس کیپٹلزم کے اندر کیا واقعی اچھی بات ہے کہ جن کو کہ ہمیں اڈاپٹ کر لینا چاہیے اور جن کی وجہ سے ہمارا اپنا معاشی نظام، اقتصادی نظام جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا، فائدہ مند ہو جائے گا، یا یہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ اس اقتصادی نظام سے جن ملکوں کے اندر یہ رائج ہے، جن معاشروں کے اندر ان کی اقتصاد اس کے تحت چلتی ہے، کیا وہ بہت کامیاب تجربہ رہا ہے ان کے لیے یا اس سے ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے؟ جہاں جہاں انہوں نے اس کیپٹلزم سسٹم کیپٹلسٹ سسٹم کو داخل کیا ہے تو وہاں کے لوگوں کی زندگیاں کیا اس سے بہتر ہو گئی ہیں یا مزید ورس ہو گئی ہیں، مزید خراب ہو گئی ہیں؟ تو اس کے بارے میں ہم نے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بتاتا ہوں کہ ایک کتاب ہے، اس میں سے سرمایہ دارانہ نظام کے جو خرابیاں انہوں نے پیش کری تھیں وہ آپ کے سامنے چند بیان کریں گے۔ اسی کو یہاں سے آگے لے کے چلنا ہے کہ حضرت نے اس میں پہلی جو بات بیان کری تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں رکھی جاتی، یہ کفر کا قائم کیا ہوا ایک نظام، تو اس میں تفریق نہیں ہے اور جس کی وجہ سے بہت ساری اخلاقی برائیاں جڑ پکڑتی ہیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کا محرک جو کہ اس کی بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے، بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نفع کمانا تھا۔ اب اس کے آگے اگر آپ کوئی لگام نہ ڈالیں، کوئی تمیز نہ ہو جائز اور ناجائز کی، حلال اور حرام کی، تو پھر ہر شخص جو زیادہ سے زیادہ منافع بنائے گا تو اس سے اس کی فطری جذبات کو اپیل ملے گی، لوور جذبات، اس کے نفس کو تقویت ملے گی، جس سے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ مغربی ملکوں میں حضرت نے لکھا کہ عریانی اور فحاشی کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے، بے حیائی، انڈیسنسی، اس کا سبب یہ معاشی نظام بھی ہے، اقتصادی نظام، کیپٹلزم کا۔ تو چونکہ اس کے اندر آپ سرمایہ جس طرح سے بھی بنائیں کوئی اس کے آگے لگام نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اصول و قواعد نہیں ہے، اس کے اخلاقی اصول و قواعد، دینی اور مذہبی اصول و قواعد کوئی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اگر پیسہ جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں کے ذریعے سے زیادہ بنتا ہے تو بے حیائی کے کاموں کے اوپر خرچ کر کے زیادہ پیسہ بنایا جائے گا۔ اب اس کے تحت حضرت نے یہ بات بھی لکھی پڑی بہت اہم بھی کہ جو ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کے اوپر خرچہ کیا گیا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی انڈسٹریز کے اندر پیدا کی ہوئی مصنوعات کو لوگوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ بیچ سکے، لوگوں کے درمیان طلب پیدا کر سکے کہ ہاں ہمیں بھی یہ لپسٹک چاہیے، ہمیں بھی یہ فرنیچر چاہیے، ہمیں بھی اس قسم کی چیز چاہیے، گھر کے اندر چیزیں موجود ہیں، کام بہت اچھا چل رہا ہے، سکون کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن اشتہار کو دیکھ کر کے انسان کے دل میں، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، انسان کے دل میں یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہوتی۔ تو جس طریقے سے یہ جو ماڈل ہے وہ بڑی سکون کے ساتھ جو ہے وہ اس بستر کے اوپر لیٹی ہوئی ہے اور جو ہے وہ اتنی حسین لگ رہی ہے اس قسم کا میک اپ لگا کر کے، تو میں بھی اتنی حسین لگتی، مجھے بھی لوگ اس طریقے سے دیکھا کرتے، جیسے کہ یہ ماڈل جب سڑک پہ جاتی ہے تو اس کو جس طرح سے لوگ مڑ مڑ کر کے دیکھتے ہیں، تو ایک عورت اس کو دیکھنے والی سوچتی ہے، لڑکی چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ بھی دیکھ کر کے سوچتی ہے کہ مجھے بھی اس طرح سے لوگ دیکھا کریں گے، میں بھی لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں گی، میں بھی لوگوں کے لیے جو ہے وہ اٹریکٹو بن جاؤں گی۔ تو اس طریقے سے پھر وہ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر بے انتہا خرچ کرتے ہیں، اور اس سے اس کے اندر کوئی حیا والے لوگ تو نہیں ہوتے، باحیا عورتیں اور باحیا مرد تو اس کے اندر نہیں ہوتے۔ تو جو اتنا زیادہ یہ خرچ کرتے ہیں نا ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب جو ان کی پروڈکٹ ہے جو انہوں نے لوگوں کو دینی ہے، اب یہ پروڈکٹ ساری تو خالی لگژری گڈس نہیں ہوتے نا، یہ جی لپسٹک ہے یا کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کا فرنیچر ہے، یہ لگژری گڈس میں آتا ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے یہ صرف لگژری گڈس کو نہیں بیچتے بلکہ گھر کے اندر جو اپلائنسز ہیں، گھر کی کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں، جیسے فریج ہے، آج کے دور کے اندر گھر اس طریقے کے بنے ہیں کہ نیچرل کولنگ نہیں ہو سکتی، تو اب آپ کو آرٹیفیشل کولنگ کی ضرورت ہے، جس کے لیے فریج، ڈیپ فریزر طرح کی چیزیں آپ کو ضروری، آپ کی ضرورت بن گئی ہیں۔ تو ان ضروری اشیاء کو جب بیچنے کے لیے انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر اتنا زیادہ خرچ کیا، تو اس سے کیا ہوا کہ ان اشیاء کی قیمتیں بھی تو بہت زیادہ بڑھ گئی نا، کیونکہ اب وہ اس پیسے کو وصول کہاں سے کریں گے، وہ اپنی پروڈکٹ کی قیمت کو بڑھا کر کے اس کو وصول کریں گے، اپنی جیب میں سے تو نہیں خرچ کریں گے نا، کیونکہ ہاں جی ٹھیک ہے ایڈورٹائزمنٹ تو ہے نا، وہ ہم اپنے خزانے میں سے خرچ کریں گے، ہم عوام سے اس ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے نہیں لیں گے۔ بھائی اس پیسے کو انہوں نے اس پروڈکٹ کی پرائز کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ وصول کریں اس کو، خسارہ تو کوئی بزنس مین برداشت نہیں کر سکتا نا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ان اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں،
حالانکہ کیپٹل سسٹم کا جو ایک بنیادی اصول تھا کہ بھئی جتنی ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے قیمت ہونی چاہیے، ڈیمانڈ زیادہ ہے تو قیمت جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے، ڈیمانڈ کم ہے تو قیمت تھوڑی کم ہونی چاہیے، یہ بنیادی اصول ہے کیپٹلزم کا. لیکن ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے ایک ان نیچرل انداز میں اس قیمت کو بڑھا دیا گیا. تو اب اس قیمت کو پے کرنے کے لیے لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا، کہاں سے پیسے آئیں گے؟ ظاہر ہے جتنا پہلے وہ کماتے تھے اب ان کو اپنی کمائی کو بھی بڑھانا پڑے گا نا، تاکہ وہ ان چیزوں کو افورڈ کر سکیں، تاکہ وہ ان چیزوں کو خرید سکیں. تو اپنی کمائی اب وہ کیسے بڑھائیں گے؟ ایک شخص کو زیادہ پیسے چاہیے تاکہ وہ ضرورت کی اشیاء کو زیادہ پیسے دے کر کے خرید سکے، کیونکہ مارکیٹ میں قیمتیں زیادہ بڑھ چکی ہیں. تو وہ اپنی کمائی کو کیسے بڑھائے گا؟ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے ورکنگ آورز کو بڑھائے گا. وقت جو کام کرنے کے اوپر جو وقت لگاتا تھا، اگر 5 to 8 اس کی آورز ہوتے تھے آفس کے، تو اب وہ 6 to 8 ہوتے تھے، تو اب وہ 5 to 9 کام کرنا شروع کرے گا. 2 گھنٹے ادھر 2 گھنٹے ادھر، زیادہ وقت لگانا شروع کرے گا کمائی کے اندر. اگر وہ نوکری پیش آئے، پہلے جو ہے وہ 6 گھنٹے کے اندر اس کا کام چل جاتا تھا، پیسے کماتا تھا، اس کے بعد پھر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا. اب جو ہے وہ صبح سے لے کر کے رات تک کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کو ایک جاب کے اندر اتنا پیسہ نہیں مل رہا، اب وہ ڈبل جاب کر رہا ہے، اب وہ اوور ٹائم کر رہا ہے. تو اب اس کے پاس بیوی بچوں کے لیے ٹائم کہاں سے آئے گا؟ اب بیوی بچے جو ہے وہ اس کی شکل دیکھنے کو ترس رہے ہیں. ہمارے ایک بھائی کا آج بات ہوئی کہ بھائی حاضر ہوں آپ سے بات کرنی ہے، تو ان کی بیگم صاحبہ نے بتایا کہ جی وہ تو رات کو 11 بجے گھر آتے ہیں، اور آج تو کہہ کے گئے ہیں کہ شاید رات کو 1 بج جائیں واپس آتے ہوئے. تو اب انہوں نے کیا، بیوی بچوں کو تو دیکھنا نہیں ہے انہوں نے، حتیٰ کہ بیوی بچوں کی جو تربیت ہے، جو تعلیم ہے، اس کے لیے جو بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے نا. تو ایسا باپ پھر اپنے اولاد کی زندگی میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ تو ایسے ہی اولاد کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اولاد تو گویا کہ زندہ باپ کی یتیم اولاد ہے نا. باپ زندہ ہے لیکن غائب ہے، غیر موجود ہے، تو یہ اولاد تو یتیم ہوئی نا. پھر باپ کا کردار تو نہ ہوا نا اس اولاد کی زندگی کے اندر. وجہ کیا بنی؟ کیونکہ کمانے کی زیادہ ضرورت پیش آ رہی ہے. تو یہ تو ہو گئے نوکری پیشہ لوگ. اور دوسرے لوگ جو ہیں، جو کہ تجارت کرتے ہیں. اب تجارت کرنے والا، اس کی ایک دکان تھی، اس دکان کے ذریعے سے وہ منافع کماتا تھا اور اس سے اس کی ضروریات پوری ہوتی تھی. اب چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ گئی، اب اس کو زیادہ کمانے کی ضرورت ہے. اب یا تو وہ اپنی دکان کے اوپر بھی زیادہ وقت صرف کرے گا، یا وہ اپنی دکان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی قیمت بھی بڑھائے گا. اب اگر قیمتیں بڑھانے سے بھی اس کا کام پورا نہیں ہو رہا، تو اب جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگر اخلاق کا ذرا ہلکا ہے، خدا خوفی اس کے اندر کم ہے، تو وہ ناجائز ذرائع سے اپنی اشیاء کو بیچ کر کے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرے گا. تو اس ذریعے سے کہ جی قیمتیں جو آپ نے بڑھائی ہیں، کہاں سے شروع ہوئی بات؟ کہ اخلاقی حدود کوئی نہیں تھی. عورتوں کے کپڑے اتار کر کے ان کو جو ہے وہ ماڈلز بنا کر کے، چونکہ آپ نے اپنی اشیاء کو بیچنا تھا جو آپ نے اپنی انڈسٹری کے اندر مینوفیکچر کری ہیں، تو ان کو پیسے دینے کے لیے، تنخواہ دینے کے لیے اب آپ کو اپنی اشیاء کی قیمتیں بڑھانی پڑی. کیونکہ قیمتیں بڑھانی پڑی، اب ان اشیاء کو خریدنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے زیادہ وقت اپنے کام میں لگانا پڑا، جس کی وجہ سے فیملی کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ سائیکل کہاں سے شروع ہوا اور اس نے پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیا. ایک گھر متاثر ہو رہا ہے. گھر جو ہوتا ہے وہ یونٹ ہوتا ہے ایک سوسائٹی کی، ایک اکائی ہوتا ہے سوسائٹی کی. جب اس گھر کے افراد اس طریقے سے منفی انداز میں متاثر ہوں گے، تو اس کا اثر جو ہے وہ پورے معاشرے کے اوپر پڑے گا، اور پورا معاشرہ اس کی وجہ سے بگاڑ کا شکار ہوگا. اب یہ جو بن باپ کے اولاد ہے، اب ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کو جو ہے وہ باپ کی شفقت نہیں ملی. اب یہ اسکول جا رہے ہیں، اسکول سے آ رہے ہیں، اب اسکول کے اندر یہ کیا کام کر رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ان کی دوستیاں بن رہی ہیں، وہاں سے کیا سیکھ کر کے آ رہے ہیں. ماں کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا، اس نے تو کھانے بھی بنانے ہوتے ہیں، اس نے تو ان بچوں کو کھلانا بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں گھر کے. یہ تعلیم اور تربیت تو باپ کی ذمہ داری ہوتی. اب باپ کے پاس تو وقت نہیں ہے، تو یہ بے تربیت کی اولادیں بڑھ رہی ہیں نا. اب جب یہ بڑھیں گی اور معاشرے کے اندر آئیں گی, پریکٹیکل ورلڈ کے اندر جائیں گی, تو ان کی تو اخلاقی تربیت ہو ہی نہیں ہے. ان کو تو کسی نے دین نہیں سکھایا, ان کو تو کسی نے آداب نہیں سکھائے, ان کو تو کسی نے اخلاق نہیں سکھائے. اب معاشرے میں آ کر کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے معاشرے کے اندر اس بگاڑ کو مزید ہوا دینی ہے. اور یہی چیز پھر ان کی اگلی نسل کے ساتھ بھی ہوگی, کیونکہ ان کی اگلی نسل جب تک آئے گی, جب ان کی شادی ہوگی, ان کے بچے آئیں گے, تو اس وقت تک مہنگائی اور زیادہ بڑھ چکی ہوگی. تو اب ان کو اور بھی زیادہ اس مشینری کے اندر جتنا پڑے گا, ان کی اولادیں ان کے مقابلے میں بھی مزید زیادہ خراب ہو چکی ہوں, وہ مزید زیادہ یتیمی کی زندگی گزار رہے ہوں. اور یہ ساری چیزیں ہم اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں. تو کیپٹلسٹ سسٹم کا ایک بہت بڑا نقصان یہ تھا. پھر اس کے بعد دوسرا نقصان جو حضرت نے لکھا تھا کہ جب ناجائز طریقوں سے منافع آپ کو زیادہ مل رہا ہے, تو پھر جائز طریقوں سے جہاں پہ منافع کم مل رہا ہے تو کوئی کیوں وہاں پہ انویسٹ کرے گا؟ جیسے مثال کے طور پر غریب لوگوں کے لیے گھر بنا کر کے ان کو بیچیں کم پروفٹ کے اوپر, کیونکہ غریب لوگ زیادہ پروفٹ تو آپ کو نہیں دے سکتے, بہت زیادہ قیمت کے اوپر گھر تو نہیں خرید سکتے, تو کم قیمت کے اوپر آپ گھر بیچیں گے. مقصد کیا؟ کہ ان کو رہائش کا انتظام ہو جائے, ان کا گھر مل جائے, ان کو ضروریات ان کی پوری ہو جائیں, آسمان تلے نہ رہیں, ہوم لیس نہ رہیں. لیکن جب وہاں پر آپ کو کم منافع مل رہا ہے اور بے حیائی کے کاموں کے ذریعے آپ زیادہ منافع بنا سکتے ہیں, کئی گنا زیادہ منافع بنا سکتے ہیں, تو بھائی کوئی کیوں اس منافع کو چھوڑ کر کے اس منافع کو, کم منافع کو کیوں برداشت کرے گا؟ خدا خوفی کا نظام تو آپ نے معاشرے سے ویسے ہی نکالا ہوا ہے. آخرت کی طلب, ثواب کی جستجو, یہ ساری چیزیں تو آپ کے معاشرے سے ویسے ہی ناپید ہو چکی ہیں. اور جو ایک انسینٹو تھا کہ بھائی ہاں آپ کو منافع بھی ادھر تھوڑا زیادہ مل رہا ہے تو ادھر تھوڑا کم مل رہا ہے, تھوڑے کا مطلب تو اب نہیں, اب تو بہت زیادہ بڑا فرق پڑ گیا نا, تو کوئی کیوں خیر کے کاموں کے اندر پھر انویسٹ کرے گا؟ یہ حضرت نے دوسرا نقصان لکھا کیپٹلسٹ سسٹم کا. کیپٹلسٹ سسٹم کا تیسرا نقصان کیا تھا؟ کہ اس کی جو بنیاد ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, کہ بھائی جتنی ڈیمانڈ ہے تو اس کے حساب سے قیمت متعین ہوگی, زیادہ ہے تو زیادہ, کم ہے تو کم. لیکن اس کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر چونکہ سود کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, جوئے کے اوپر پابندی نہیں ہے, پیسے سے پیسہ بنانا, بھائی آپ نے کسی کو لون دیا ہے 100 روپے, اب آپ واپس لیں گے 115 روپے واپس لیں گے اس کو, تو آپ نے کوئی محنت تو نہیں کری نا اس کے اندر, آپ نے جتنا پیسہ دیا ہے اس پیسے سے آپ 15 روپے ایکسٹرا کما رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں پیسے سے پیسہ بنانا. تو جس کے پاس پیسہ ہے وہی پیسے سے پھر مزید پیسہ بنائے گا نا, وہ اپنے پیسے کو سود پر دے گا, سمپل انٹرسٹ پہ تو کون دیتا ہے, سب کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے اوپر دیتے ہیں. تو سود جتنا آپ نے وصول کرنا تھا وہ اگر آپ کو وصول نہیں ہوا تو اس کے اوپر سود در سود, پھر سود در سود, پھر سود در سود. اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر معاشرے کے اندر جو پیسہ ہوتا ہے اس کی اجارہ داری ہو جاتی ہے چند ہاتھوں کے اندر. جن کے پاس پہلے ہی پیسہ تھا ان کا جو پیسہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس سے جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے, اور جو غریب ہے جس نے کہ ادھار لیا ہوا تھا, لون لیا ہوا تھا, تو اب چونکہ اس کو زیادہ کر کے واپس لوٹانا ہے تو وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر یہ جو گیپ ہے نا یہ وائڈن ہوتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. جو امیر لوگ ہیں وہ اوپر جاتے جا رہے ہیں, اوپر جاتے جا رہے ہیں, ملینئرز بن رہے ہیں, پھر ملینئرز سے وہ بلینئرز بن رہے ہیں, اور بلینئرز سے پھر وہ ٹریلینئرز بن رہے ہیں. اور جو غریب ہے وہ اگر پہلے اچھا کما لیتا تھا تو اب جو ہے وہ اس سے کم اس کی کمائی بن رہی ہے, کیونکہ اس کو آگے سے پیمنٹ کرنی ہے اپنے انٹرسٹ کی, جو اس نے انٹرسٹ لیا ہوا ہے, لون لیا ہوا ہے, پیمنٹ کرنی ہے, تو اب اس کی کمائی گھٹ رہی ہے. پھر نیکسٹ ٹائم اس کو اور زیادہ سود دینا ہوگا, تو اب اس کی جو ٹیک ہوم سیلری ہے وہ اس سے بھی زیادہ کم ہو رہی ہے, اور کم ہو رہی ہے, اور کم ہو رہی ہے. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پھر ان ویسٹرن کنٹریز کے اندر بینکرپسی فائل کر دیتے ہیں, قلاشی یعنی قلاش ہو جاتے ہیں بالکل, حتیٰ کہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, ہوملیس بن جاتے ہیں. اور اگر ہوملیس ابھی نہیں بنے تو ان کے اوپر ہزاروں کا سود ہوتا ہے, ہزاروں کا ان کے اوپر قرضہ ہوتا ہے ڈالروں میں. تو یہ جو اجارہ داری بن جاتی ہے جس کو مونوپولی بھی کہتے ہیں, اس مونوپولی سے پھر کیا ہوتا ہے, کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کہ اس منوپلی کے نتیجے میں کیونکہ اب جو ہے وہ جس کے پاس زیادہ پیسے آ گئے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اور فیکٹریز خرید لے گا. مثال کے طور پر چینی بنانے کی فیکٹری ہے, تو چینی بنانے کی پہلے تو اس کے پاس ایک فیکٹری تھی, اب جب اس نے سود کے ذریعے سے کمائی کرنی شروع کری تو اب اس کے پاس اتنا زیادہ سرمایہ آ گیا کہ اب یہ چینی بنانے کی جو دوسری فیکٹریاں ملک کے اندر ہیں وہ ان فیکٹریوں کو بھی خرید سکتا ہے. ایک کو خریدے گا, دوسرے کو خریدے گا, تیسرے کو خریدے گا, حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ اسی ایک فرد کے ہاتھ میں یا اس کی اولاد جو فیملی کہتے ہیں اس فیملی کے ہاتھ میں پورے ملک کا جو ہے وہ چینی کی انڈسٹری آ گئی ان کے ہاتھ میں, شوگر انڈسٹری آ گئی ان کے ہاتھ میں. اب یہ جو چند ہاتھوں کے اندر شوگر انڈسٹری آ گئی تو اس سے کیا نقصان ہوا؟ جب ایسا نہیں تھا کہ شوگر انڈسٹری کے بہت سارے کارخانے تھے, ہر کوئی جو ہے وہ عوام کو شوگر پروڈیوس کرتا تھا اور بیچتا تھا. ویسے ایک عجیب بات ہے کہ اقتصادیات جب پڑھائی جاتی ہے تو اس کے اندر جب مثال دی جاتی ہے نا تو مثال بھی کس کی دی جاتی ہے؟ چینی کی, شوگر انڈسٹری. اور شوگر انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جس کے بارے میں آج یہ چاہے جیسے بھی ہیں ڈاکٹر حضرات, لیکن ایون ان ڈاکٹر حضرات نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جو چینی ہے نا, سفید چینی جس کو وائٹ شوگر کہتے ہیں, یہ تمباکو سے بھی زیادہ مضر ہے انسانیت کے لیے. یعنی یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ زہر کھا رہے ہیں. یہ چینی جو ہم کھاتے ہیں نا, اور ماشاءاللہ تین تین چمچے ایک چائے کے کپ کے اندر, پاکستانی مشہور ہیں, کچھ پاکستانی کیا کھڑا چمچ چائے پیتے ہیں, کھڑی چمچ, یعنی اتنی چینی ہوتی ہے کہ آپ چمچ کو اس کے اندر کھڑا کر سکتے ہیں, ورنہ تو چمچ لیٹ جاتا ہے نا جب آپ کپ کے اندر چمچ کو ڈالتے ہیں, اتنا چینی ڈالتے ہیں. ایک دفعہ دفتر کے اندر یہ عاجز اپنی چائے بنا رہا تھا تو ہم نے وہ جو کیوبز ہوتے ہیں تو ایک کیوب ڈالا, ادھر سے ایک عرب بھائی آئے اتنے موٹے نا, انہوں نے ڈالنا شروع کیا, ایک دو تین چار پانچ, اور ہر کیوب کے اندر دو کیوبز ہوتے ہیں, تو انہوں نے اپنے کافی کے اندر 10 کیوب تو ڈال لیے ہوں گے. تو وہ ان کی کافی کیا تھی, وہ بیسیکلی ایک شوگر ڈرنک تھی پوری کی پوری, اور پھر وہی کوک, پیپسی, سیون اپ, فانٹا, یہ ساری کی ساری کیا ہیں, ساری کی ساری شوگر ڈرنکس ہیں. تو ان کو پی کر کے تو ہماری صحت اور بھی زیادہ اچھی ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال تو ان کی جو اقتصادیات پڑھاتے ہیں نا, اقتصادیات کے اندر مثال بھی چینی کی دیتے ہیں, یعنی ہر طرح سے ہی جو ہے وہ بیڑا غرق. تو چینی انڈسٹری کے اندر پہلے الگ الگ خزانے تھے, وہ کارخانے تھے, تو وہ بیچتے تھے, تو بھائی کوئی اپنی پرائس کو ضرورت سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتا تھا, کیونکہ اگر کسی کی قیمت زیادہ ہوگی تو وہ کسی دوسرے کے پاس سے جا کر کے خرید لیں گے جس کی قیمت کم ہوگی. اس کو کہتے ہیں کمپٹیشن, مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن ہے, ہر کسی نے اپنی قیمت جو ہے وہ دوسرے کمپٹیشن کے مقابلے میں اتنی کم رکھنی ہے تاکہ اس کی فروخت ہو سکے. ظاہر ہے مہنگی چیز لوگ کیوں خریدیں گے جبکہ ان کے پاس سستا آپشن اویلیبل ہے, اچھی کوالٹی کا سستا آپشن اویلیبل ہے, تو وہ سستی چیز خریدیں گے نا, یعنی سستی جگہ سے خریدیں گے نا. لیکن جب اجارہ داری ہو جاتی ہے, مونوپلی ہو جاتی ہے کسی انڈسٹری کے اوپر چند لوگوں کی, تو اب لوگوں کے پاس دوسرا آپشن ختم ہو جاتا ہے. اب جو ہے کرتے کیا ہیں کہ انہوں نے نا ابھی بھی کارخانوں کے نام الگ الگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, برانڈ نیمز الگ الگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مارکیٹ کے اندر ابھی بھی ایک سے زیادہ پلیئرز موجود ہیں, یہ ایک الگ چینی کی پروڈیوسرز ہیں, یہ الگ چینی کے پروڈیوسرز ہیں, یہ الگ چینی کے پروڈیوسرز ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی ابھی بھی مارکیٹ کمپٹیشن موجود ہے, لیکن جب آپ پیچھے جا کر کے دیکھیں کہ وہ جو تین فیکٹریاں کام کر رہی ہیں نا, ان تین فیکٹریوں کے پیچھے اصل اونرز کیا ہیں, پتہ چلے گا وہ ایک ہی فیملی ہے. عوام کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں, نہیں جی ہم نے تو کمپٹیشن جو ہے وہ ابھی بھی مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن موجود ہے. کوئی کمپٹیشن موجود نہیں ہوتا, ایک ہی اونرز ہوتے ہیں. تو چونکہ ایک ہی اونرز ہوتے ہیں, یا اگر ایک سے زیادہ اونرز نہیں ہیں, انہوں نے آپس میں ملی بھگت کی ہوئی ہے, سب اپنی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کے ساتھ قیمتوں کو اوپر لے کے جاتے ہیں. تو کسی ایک کی قیمت کم نہیں ہوتی, سب کی قیمتیں ایک ساتھ اوپر جاتی ہیں. اور جب سب کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تو اب جو ہے نا, جو اصل کیپٹلسٹ سسٹم کا بنیادی اصول تھا کہ جتنی ڈیمانڈ ہوگی اتنی سپلائی ہوگی, اتنی اس کے حساب سے قیمتیں ہوگی, اب وہ اصول ہی ختم ہو گیا. یعنی ان کے اس اصول نے کہ کوئی شرعی حدود نہیں ہے, کوئی اخلاقی حدود نہیں ہے, یہ بھی کیپٹلسٹ سسٹم کا ایک اصول ہے. سود کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, بے حیائی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, جھوٹ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, یہ بھی تو کیپٹلسٹ سسٹم کا ایک اصول ہے نا. اس اصول نے ان کے دوسرے اصولوں کی نفی کر دی. دوسرا اصول کیا تھا کہ جی ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہونی چاہیے, اسی کے مطابق پرائس ہونی چاہیے. یعنی ان کا اپنا اصول جو ہوتا ہے وہ انہی کے دوسرے اصولوں کو ختم کر رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے مارکیٹ کے اندر فری کمپٹیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور وہی بات ہو جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے پھر پرائسز جو ہوتی ہیں بڑھتی ہیں, اور پرائسز بڑھتی ہیں تو پھر جو خریدنے والے لوگ ہوتے ہیں غیر سرمایہ دارانہ نظام والے لوگ, ان کی زندگی کیا ہوتی ہے, وہ کمانے کی بھٹی کے اندر جت جاتی ہے. بس ان کا کام جو ہے وہ بھٹی کے اندر کولہو کے بیل کی طریقے سے رگڑنا ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کو رگڑتے رہتے ہیں آپس میں, بس لگے ہوئے ہیں کمانے کے اندر, جس کے بارے میں مزید باتیں ابھی پہلے ہو چکی ہیں. تو یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو سسٹم ہوتا ہے یہ پھر اس کی وجہ سے معطل ہو جاتا ہے. تو یہ تیسرا نقصان حضرت مفتی تقی عثمانی دارالعلوم کاتب نے اپنی کتاب کے اندر کیپٹلسٹ سسٹم کا لکھا. کیپٹلسٹ سسٹم کا چوتھا نقصان جو لکھا وہ یہ کیا کہ ان کا جو اصل اصول تھا, یعنی وہی جو تھیوریٹیکل اصول ہوتے ہیں, تو ایک اور تھیوریٹیکل اصول کیا تھا کہ یہ جو مارکیٹ ہوتی ہے اس مارکیٹ کے اندر حکومتیں کوئی دخل نہیں دیں گی, یہ ایک فری اکانومی ہوگی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بیسس پر ہوگی, اور اپنا جو سیلف موٹیویشن ہوتی ہے, ہر ایک کی اپنا منافع بنانے کی موٹیویشن, اس کی بنیاد پر یہ ہماری مارکیٹ چلے گی, حکومتوں کی مداخلت نہیں ہوگی اس کے اندر جی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جہاں بھی کیپٹلزم ہے, ہر ملک کے اندر, کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر حکومتوں کی مداخلت نہ ہو. اس مداخلت کی ایک شکل کیا ہوتی ہے کہ حکومتوں نے جو ہے وہ چیزوں کے اوپر ٹیکس لگائے ہوئے ہوتے ہیں, چاہے وہ سیلز ٹیکس کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی اور ٹیکس کی شکل میں ہو. یہ ٹیکسنگ جو ہوتی ہے یہ ایک مداخلت ہی ہوتی ہے سسٹم کے اندر, کہ جی آپ 10 روپے کی چیز بیچیں گے تو اس میں سے جو ہے وہ آپ 2 روپے ہمیں دیں گے بطور ٹیکس کے, خریدیں گے تو اس کے اوپر ہمارا ٹیکس ہوگا, آپ کی انکم جو ہے وہ اس کے اوپر, کہیں پہ جو ہے وہ 30% ٹیکس ہے, کہیں پہ 50% ٹیکس بھی ہے. کینیڈا جیسے ملک کے اندر 50% ٹیکس بھی ہے, چلے کہ ٹھیک ہے جی, تو وہ آپ کو پھر سہولتیں بھی پرووائڈ کرتے ہیں اس ٹیکس کے مقابلے میں. لیکن سہولتوں کی وہ کوالٹی تو ویسی نہیں ہوتی, ہم تو دور بیٹھ کے دور کے ڈھول سوانے ہوتے ہیں نا, سمجھ جاتے ہیں کینیڈا کے اندر تو جی جنت ہے جی, وہاں پہ تو سہولتیں جو ملتی ہیں نا ان کا تو کوئی مطلب جنت جیسی سہولتیں ملتی ہیں. ایسا بھی نہیں ہوتا کینیڈا کے اندر, امریکہ کے اندر جو ہے وہ جنت جیسی سہولتیں مل رہی ہیں, لیکن بہرحال ٹیکسنگ کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سہولتیں پرووائڈ کرتے ہیں, لوگوں کا منہ بھی بند کر کے رکھتے ہیں وہ اس طریقے سے. لیکن ٹیکسنگ کے علاوہ بھی مداخلت کی شکلیں ہوتی ہیں, اور وہ شکل کیا ہوتی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو سیٹ لوگ ہوتے ہیں, اونرز ہوتے ہیں, ان لوگوں کی گٹھ جوڑ بننی شروع ہو جاتی ہے حکومت کی بیوروکریسی کے ساتھ اور پولیٹیشنز کے ساتھ گٹھ جوڑ. اب ان بزنس مین کو وہ حکومتی ایوانوں کے اندر سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, پالیسی میکنگ کے اندر ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے خلاف, ان کی انڈسٹری کے خلاف پالیسی نہ بنے. مثال کے طور پر شراب کی انڈسٹری ہے, الحمدللہ ابھی تک ہمارے ملک میں تو شراب شروع نہیں ہوئی, لیکن امریکہ یورپ کے اندر تو ہے نا. حالانکہ ان کا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا, اور ان کے اپنے لاز بھی جو ہے اس کے خلاف تھے ایک زمانے میں, لیکن چونکہ یہ شراب انڈسٹری جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے, لیکوئڈ انڈسٹری جس کو کہتے ہیں, اب ان کے خلاف اگر کوئی قانون آگے سے پیش بھی کرے نا تو اس کو باقی پولیٹیشنز جو ہیں وہ ویٹو کر دیں گے, نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اس کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے, یہ تو پھر پابندیاں لگ جائیں گی, پھر یہ تو ہم بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی طرح بن جائیں گے, تو ہمارا معاشرہ مسلمانوں کے معاشرے میں تو فرق ہونا چاہیے, تو ہم شراب کے اوپر پابندی برداشت نہیں کر سکتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شراب انڈسٹری کے جو لوگ ہیں, لیکوئڈ انڈسٹری کے, انہوں نے جیبیں گرم کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں ان بیوروکریٹس کی, جن کو کہ نوکر شاہی کہا جاتا ہے, اور ان سیاستدانوں کی, پولیٹیشنز کی جیبیں گرم کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, یہ ان کی پاکٹ میں ہوتے ہیں. تو گٹھ جوڑ کی وجہ سے جو ہے نا حکومتی مداخلت جو ہوتی ہے وہ مارکیٹ کے اندر فل فلیج ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر حضرت نے اس کے آگے یہ لکھا کہ اگر یہ گٹھ جوڑ کہیں نہ بھی ہو کہ جی یہ سرمایہ دار لوگ جو ہیں اور نوکر شاہی آپس میں گٹھ جوڑ نہیں کر رہے, پھر بھی جو حکومتوں نے پالیسیز اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں وہ عقل کی بنیاد پر بنائی ہوئی ہوتی ہیں, کوئی وہی تو ان کو گائیڈ نہیں کر رہی ہوتی, اسپرچل گائیڈنس تو اس کی کوئی نہیں ہوتی, بس جو ان کے دماغ میں آیا چند لوگوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے فیصلہ کیا اس کی بنیاد پر انہوں نے اصول بنا دیے, اس کی بنیاد پر قوانین بنا دیے. تو اب جو انسانی عقل ہوتی ہے تو وہ تو تمام انسانی مسائل حل کرنے کے لیے ناکافی ہے. انسانوں کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے خالق اور مالک کی رہنمائی کی ضرورت ہے, جبکہ اس سے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ہی الگ کر کے رکھا ہوا ہے, سیکولر سوسائٹی بنائی ہوئی ہے, کسی ریلیجن کا کوئی رول نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے بھی یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ان کو کہ حکومت کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ فری مارکیٹ رہتی ہی نہیں ہے پھر, اور اس کے اندر بے انتہا پابندیاں اور بے انتہا جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن عوام الناس کی ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال یہ چوتھا نقصان لکھا تھا حضرت نے. باقی جو ان کا 17 خیرات کا نظام ہوتا ہے کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر, بڑے بڑے بلینئرز اور ٹریلینئرز ہوتے ہیں, ان کا 17 خیرات کا بہت لمبا نظام ہوتا ہے, بہت بڑے بڑے وہ چیریٹیز انہوں نے انڈیا کے اندر جو ہے وہ اتنا اور افریقہ کے اندر اتنا خرچ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم پچھلے ہفتے بات کر چکے ہیں کہ اس کے اندر بھی ذاتی مفاد اور دنیاوی مفاد ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے انسانیت کو بظاہر تو فائدہ ہوتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چند نقصانات تھے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے کیوں پیش کیے کہ ہمیں بھی ان کے مضرات کا علم ہو. جس طریقے سے گناہ کے مضرات کا, نقصانات کا اگر انسان کو علم ہو جائے تو وہ پھر اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, ورنہ تو شیطان کا کام یہ ہے کہ گناہ کو مزین بنا کے پیش کرے, فائدہ ہے تمہارا, بہت مزہ آئے گا تمہیں, تم یہ گناہ کر لو, کچھ نہیں ہوتا, بہت مزہ آئے گا, فائدہ ہی فائدہ ہے. تو ایسا شخص جو ہوتا ہے پھر گناہ کرنے سے چوکتا نہیں ہے بلکہ دھڑلے سے گناہ کرتا ہے, اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ گناہ کرنے سے اس کو نقصان ہوگا. بالکل اسی طریقے سے اس نظام کے بھی اگر مضرات ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر کم از کم ہم اپنے دل میں تو اس کو برا سمجھیں گے نا, اس کی برائی کو برا سمجھیں گے. اور ہمیں حدیث مبارکہ سے پتا ہے کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھے انسان اپنے دل کے اندر, ہاتھوں سے روک نہ سکے, زبان سے اس کو روکنے کے لیے کوئی بات نہ کر سکے لیکن دل میں تو برا سمجھے نا. اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے, اس کے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. تو اگر آپ اس برائی والے سسٹم کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے کہ نہیں جی ہماری تو بس یہی اصل سسٹم ہے, اسی میں ہی ہماری نجات ہے اور اسی کے اندر ہی ہم پنپ سکتے ہیں, اسی کے ذریعے ہی ہمارے معاشرہ سروائیو کر سکتا ہے, تو پھر تو ایمان کے درجے سے بھی ہم نیچے گر گئے نا, برائی ہی نہیں پتا اس کی. تو اسی وجہ سے پھر کوئی آ کر کے اگر ہمیں اس طرح کا مشورہ دے کہ ہاں جی آپ ہمارے نظام میں آ جائیں اور ہمارے نظام کا حصہ بننے کے لیے آپ کو فلانی چیزوں کے اوپر پابندی لگانی پڑے گی, آپ کو اپنے مدرسوں پہ پابندی لگانی پڑے گی, آپ کو اپنے علماء پہ پابندی لگانی پڑے گی, آپ کو اپنے جو ہے وہ سسٹم کو جو ہے ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا, تو ہم تیار ہو جاتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے معاشی نظام کا حصہ بنے بغیر تو ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے, اس وجہ سے جو پابندیاں لگانی اب یہ مجبوری ہیں, آخر ملک کو سب کو بچانا بھی تو ہے نا جی, ملک کو بچانا بھی تو ہے نا, تو اس وجہ سے ان کے نظام کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. تو بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا گزارا جو ان کے بغیر ہو رہا ہے نا وہ بہت اچھا گزارا ہے, ان کے ساتھ گزارا ہونا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے, اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا, سمجھ حاصل کرنی پڑے گی, ایسی خود بخود سارے کام نہیں ہو جاتے. اس کے بعد جو اس نے دوسرا مشورہ پیش کیا تھا, رائے پیش کری تھی, مشورہ پیش کیا یا جو دوسرا آپشن پیش کیا مسلمانوں کو کہ جی آپ کو دوسری تبدیلی جو لانی پڑے گی تاکہ مغرب کے ساتھ آپ کا کوئی کلیش نہ ہو, کوئی تنازع نہ ہو, تو وہ دوسری تبدیلی کیا ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ یو ہیو ٹو ایکسپٹ, ایکسپٹنگ دا آئیڈیا آف سیکشوئل ایکوالٹی, جینڈر ایکوالٹی جس کو کہیں, مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ایکول ہیں, تو اس کے بارے میں جو بات ہے ہم پہلے تو شروع کرتے ہیں ایک حدیث مبارکہ سے کہ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین لوگ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے، تین قسم کے لوگ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے۔ پہلی قسم کن لوگوں کی؟ وہ لوگ جو کہ شراب کے عادی ہیں، کین ڈرنکرز، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، عادی شراب۔ دوسرا فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا، دیوس۔ اور تیسرا فرمایا رجلہ، یہ جنت میں نہیں جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو شراب کا عادی، یہ تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ شراب جو تھی وہ بہت عام تھی اس معاشرے کے اندر پہلے، لیکن یہ دیوس اور رجلہ کیا ہوتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیوس اس مرد کو کہا جاتا ہے جو کہ اپنے گھرانے کی عورتوں میں بے حیائی کو برداشت کرے، یعنی اس کے گھر کی عورتیں بے حیائی کے کام کر رہی ہیں، وہ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو، برداشت کرے ان باتوں کو۔ علماء کرام نے جو اس کی تشریح لکھی اس میں مزید یہ لکھا کہ اس کے اندر ایسے بھائی، باپ اور خاوند داخل ہیں کہ جو کہ اپنی عورتوں کو، یعنی بھائی ہے تو بہن کو، باپ ہے تو بیٹی کو، خاوند ہے تو بیوی کو، نیم اڑیاں یعنی ایکسپوزنگ قسم کے ڈریسز پہنا کر کے بازاروں میں لے کر کے جائیں، لوگوں کے سامنے لے کر کے جائیں۔ اب ایکسپوزنگ ڈریس ہمارے نزدیک اب کیا بن چکا ہے؟ فلم انڈسٹری کے مہربانیوں کی وجہ سے ایکسپوزنگ ڈریس جو ہوتا ہے وہ خالی بن گیا ہے جس سے کہ پیٹ کھلا ہوا، پیٹ کھلی بھی ہو۔ تو آج کے مسلمانوں کے نزدیک ایکسپوزنگ ڈریس جو ہے وہ پیٹ اور پیٹ کا کھلا ہونا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کا سطر بنایا تھا اس کے اندر عورت کے بال بھی داخل تھے۔ تو اگر بال بھی کھلے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایکسپوزنگ ڈریس کہلائے گا، کیونکہ سطر کو آپ نے کھولا ہے، اس کو اریانیت کے اندر شامل کیا جائے گا، کیونکہ اریانیت کی ڈیفینیشن یہ ہے سطر کا کھل جانا، اور سطر کے اندر صرف پیٹ اور پیٹ اور ٹانگیں داخل نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر بال بھی داخل ہیں۔ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ بال کم سطر ہیں اور ٹانگ جو ہے وہ زیادہ سطر ہیں۔ اس قسم کی عورت کو اپنے گھر کی لے کر کے جو ہے بازار میں جا رہے ہیں، یعنی دوسرے مردوں کے سامنے لے کر کے جا رہے ہیں، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس حدیث کا ایک اور مفہوم علماء نے لکھا ہے کہ دیوس وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے گھر کی عورتوں سے کون لوگ مل رہے ہیں، محرم رشتے دار مل رہے ہیں، باپ مل رہا ہے، بھائی مل رہا ہے، چچا مل رہا ہے، ماموں مل رہا ہے، یا غیر محرم رشتے دار مل رہے ہیں۔ غیر محرموں کے اندر لمبی ڈیفینیشن ہے، اس کے اندر کزنز بھی شامل ہیں، اس کے اندر خالو بھی شامل ہیں، تو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون مل رہا ہے اس کے گھر کی عورتوں سے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی لکھا کہ ایسے دیوس مرد کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی جو عورتیں ہیں وہ کس ماحول میں جا رہی ہیں، کس قسم کے ماحول میں ان کا آنا جانا ہے۔ اب یونیورسٹی جا رہی ہیں، یونیورسٹی کا ماحول تو باقاعدہ باشرہ ماحول ہوتا ہے، پردے دار ماحول ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ کون سی یونیورسٹی ہے ایسی جس کے اندر باشرہ ماحول ہوتا ہو، پردے کا ماحول ہوتا ہو؟ اگر یہ خود پردہ کر کے جا بھی رہی ہے، یعنی برقعہ چڑھا کے جا بھی رہی ہے، تو باقی تو بے حیا ہے نا ساری کی ساری، سطر کھول کر کے پھر بھی رہی ہیں، اور جو لڑکے موجود ہیں وہ ان کو تک رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں لگا رہے ہیں، ان کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں، تو یہ کون سا با حیا ماحول ہے جس کے اندر آپ کی عورتیں جا رہی ہیں؟ یا جاب کرنے کے لیے جائیں گی؟ سعودی عرب میں بھی اچھے دن گزر گئے جہاں پر کہ الگ الگ ہوتا تھا، ختم ہو گیا وہ معاملہ، اب کون سے ماحول میں جا رہی ہیں جاب کرنے کے؟ تو دیوس وہ شخص ہوتا ہے جس کو پرواہ نہ ہو اس بات کی، اور وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں پرواہ ہو جائے، اب روکنا ایک الگ بات ہوتی ہے کہ روکے کیسے اس بات، اس کو، ایسی عورت کو جانے سے روکے کیسے، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے۔ اس کے اوپر ایک تفصیل ہوتی ہے کہ ہاں بھائی آپ یہ حکمت اختیار کریں، ایسے اختیار کریں، یہ بات کریں، ایسے بات کریں، اسے بات کروائیں، کچھ ایسا معاملہ کریں، وہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، لیکن پرواہ تو ہونا ہے انسان کو، ایسا تو نہ ہو کہ جی کوئی فکر ہی کوئی نہیں، جو جا رہے ہو کیئرز، ان کی بھی ایک لائف ہے، میری بھی ایک لائف ہے. جیسے کہ ایسے بےغیرت مرد آج موجود ہیں، ہمیں لوگ اپنے واقعات بتاتے ہیں نا، حالات بتاتے ہیں نا، شادی ہو گئی، شادی کرنے کے بعد لڑکے کی دوستیاں لگی ہوئی تھی دوسری جگہ کے اوپر، شوہر ہے وہ لڑکی کا، وہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ فون پہ بات کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، جاتا ہے، اپنی بیوی کو آ کے کہتا ہے کہ میں تو اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تم بھی دوست بنا لو، تم بھی جاؤ لوگوں کے ساتھ، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے تمہارے ساتھ، تم اگر دوست جانا چاہتی ہو جس مت کے ساتھ جانا چاہتی ہو جاؤ. حقیقتاً ایسے لوگ اس وقت مسلمان معاشرے کے اندر موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں. اپنی بیوی کو کہتے ہیں مجھے مسئلہ نہیں ہے کہ تم کس کے ساتھ جا کر کے دوست بنو. دنیا میں بھی ان کو عذاب ملے گا، بچیں گے نہیں ہے، اور آخرت کے اندر تو جنت ان کے اوپر حرام ہو جائے گی اگر یہ توبہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا شخص فرمایا کہ یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، وہ ہوگا دیوس. اور تیسرا شخص، تیسری عورت فرمائی، رجلا، یہ کون ہے جی؟ صحابہ کو بھی نہیں پتا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ مردوں کی مشابہت اختیار کریں، مردوں کے جیسے بننے کی کوشش کریں. اب ہم مردوں کی مشابہت جو سمجھتے ہیں یا جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں دیندار لوگ، کس حد تک کہ جی مردوں والا کپڑا نہ پہن رہی ہوں، یعنی مردوں والا کپڑا پہنے گی تو مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہوں، یا مردوں والے جو ہے وہ بوائے کٹ بال جس کو کہتے ہیں، بوائے کٹ بال کریں گی تو مردوں کی مشابہت، جس کے اوپر فتوے بھی بہت سارے ہیں کہ جی بال کاٹنا حرام ہے، بال نہیں کاٹ سکتی، بال نہیں، اس کے اوپر فتوے دے دھنا دھن بہت فتوے. تو بال میں مردوں کی مشابہت نہیں اختیار کریں، اور جی کپڑوں میں مردوں کی، بس جی اس کے آگے بات نہیں کرنی ہے، بس بس یہی ظاہری، کیونکہ ہمارا دین ہے ہی ظاہر کا نام، اندر تو ہم نے جانا نہیں ہے، باطن میں تو ہم نے جانا نہیں ہے، تو اس وقت ظاہر میں ہی ہم رکھنا بھی چاہتے ہیں باتوں کو، اور وہیں پہ جا کر کے ہم رک جاتے ہیں، اس کے آگے بات نہیں کرنا چاہتے. کیا مردوں کی مشابہت میں یہ چیز نہیں آتی کہ جی جو مردوں کا لائف سٹائل ہے، جو مردوں کی زندگی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مقصد بنایا ہے، ان کا فرض بنایا ہے، اس کو جو ہے وہ عورت بھی کرنے کی کوشش شروع کر دے؟ مرد کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی کمانے کی، پرووائڈ کرنے کی. جب کوئی عورت کہتی ہے کہ نہیں میں بھی کماؤں گی، میں بھی گھر کا خرچہ اٹھاؤں گی، میں بھی باہر جاؤں گی، میں بھی کمانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایجوکیشن، پروفیشنل ایجوکیشن، علم کی نفی کوئی نہیں کر رہا، تعلیم کی نفی کوئی نہیں کر رہا، پروفیشنل ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو اسٹارٹ اے پروفیشن، اور پروفیشن کا مطلب ہوتا ہے کمانے کے لیے. تو پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرنا کیا ہے؟ تیاری کرنا کمانے کی. کمانا کس کی ذمہ داری تھی؟ مرد کی ذمہ داری تھی. ایک دقیانوسی قسم کا اس کے اوپر اعتراض کیا ہوتا ہے کہ جی وہ گائنیکولوجسٹ ختم ہو جائیں گے، ہر عورت گائنیکولوجسٹ بن رہی ہے جیسے جا کے. تو یہ کیا مرد کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے؟ مرد جیسی سوچ رکھنا، مرد جیسے جو ہے وہ اپنا ذمہ داریاں بنا لینا، جو اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی وہ کون پورا کرے گا بھائی؟ اب وہ ظاہر ہے مرد کرے گا جا کر کے، یا کوئی اور کرے گی جس کو کہ آپ تنخواہ دیں گی پھر اس کے بعد، چاہے وہ ہسبینڈ کا کام ہو، چاہے وہ بچوں کا کام ہو، چاہے گھر کا کام ہو، جو بھی ہو وہ دوسرا کوئی بندہ آ کر کے کرے گا. تو رجلا وہ عورت ہے جو کہ مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور یہ بھی ہرگز جنت کے اندر نہیں جائے گی. تو یہ آپ کو جو دوسرا سولوشن پرووائڈ کر رہے ہیں مسئلے کو ختم کرنے کا، وہ کیا؟ عورت مرد کی ایکوالٹی. تو اس کے اوپر ایک تو آپ کے سامنے حدیث پیش کری، دوسری قرآن عظیم الشان ویمن اینڈ مینز اکویلٹی. قرآن عظیم الشان کیا کہتا ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, کہ ان عورتوں کے اوپر مردوں کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے, چاہے کسی بھی چیز میں فوقیت حاصل ہو. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہاں جی وہ بیٹھ کر کے سیٹھ صاحب بیٹھ کر کے بن جائیں یہ فوقیت حاصل ہے. بھائی ذمہ داری کی فوقیت حاصل ہے, پوچھ کی فوقیت حاصل ہے, ان سے پہلے پوچھ ہوگی آپ سے بعد میں پوچھ ہوگی, ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے آپ کے اوپر کم ذمہ داری ہے, ان کو جو ہے وہ جہاد میں جانا ہے آپ کو جہاد میں نہیں جانا, انہوں نے جو ہے وہ نبوت کا کام کرنا ہے آپ نے نبوت کا کام نہیں کرنا, انہوں نے مشائخ والا کام کرنا ہے آپ نے مشائخ والا کام نہیں کرنا. اکویلٹی تو نہیں ہے نا, چاہے جس شکل کی بھی فوق ایک درجہ ہے, درجے کا فرق تو ہے نا. اور یہ کافر آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ درجے کا فرق ختم کرو, قرآن کے اس حکم کو سائڈ پہ رکھو, چھوڑ دو اس قرآن کے حکم کو. الرجال قوامون علی النساء, اب قوامون کی تعریف جو بھی آپ بنائیں تفاسیر کے اندر سے آپ کو مل جائے گی, لیکن برابر تو نہیں ہے نا, ہے تو فرق نا. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اکوالٹی. اکوالٹی کے اوپر آ جاؤ ہمارا تمہارا مسئلہ ختم, دوسرا کام تم کر لو گے, اس تین سٹیپ کا جو پروسیس ہے اس میں دوسرا سٹیپ تمہارا پورا ہو جائے گا. اپنے اس معاشرے کے اندر جو تم نے تفریق رکھی ہوئی ہے, فرق رکھا ہوا ہے, ان کا رول اصل ہے, ان کا رول اصل ہے, ان کا ذمہ داریاں, ان کی ذمہ داریاں الگ, ان کے حقوق الگ, ان کے حقوق الگ, ان کے فرائض الگ, ان کے فرائض الگ, ان کا لباس الگ, ان کا لباس الگ, یہ جو تم نے رکھا ہوا ہے نا اس کو ختم کر دو, ہماری بات مان لو, مسئلہ ختم ہو جائے گا ہمارا تمہارا. تو اس کے اندر صرف ایک بات کر کے ابھی ہم اس والے بات کو ختم کرتے ہیں, اللہ نے توفیق دی, اگلی دفعہ میں اور تفصیل سے بات کریں گے. کہ ایک بہن ہے ہماری, اللہ جانے کون ہے, زیادہ تفصیل تو ان کے بارے میں نہیں پتا, لیکن وہ لکھتی ہیں, اصل نام بھی اپنا ظاہر نہیں کرتی. ان کے شوہر کو میں جانتا ہوں اور ہمارے قریبی دوست ان کو جانتے ہیں, تو وہ ام خالد کے نام سے آرٹیکل لکھتی ہیں انگریزی کے اندر, امریکہ میں رہتی ہیں. ان کے آرٹیکل سے ہی پتا چلا کہ وہ خود جو ہے نا وہ ایجپشن پیرنٹس کی اولاد ہے, اور پڑھنے کے لیے گئی تھی ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر, جو کہ دنیا کی سب سے عظیم الشان دنیاوی یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی, ہارورڈ یونیورسٹی. تو ہارورڈ سے انہوں نے پڑھا. یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہے تھا کہ کوئی جو ہے وہ گاؤں کے رہنے والی دقیان اس قسم کی یہ ہمارے ذہن میں نہ آئے. تو ایسی جو خاتون ہیں, تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس کے اندر ان کے الفاظ پہلے ہی کوٹ کرتے ہیں, کہ انہوں نے لکھا کہ جی میں ان عورتوں کو بلیم نہیں کرتی کہ جو کہ کسی مجبوری کی وجہ سے کمانے کے لیے نکلی, وہ بلیم کے وہ مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی, مجبوری تو مجبوری ہوتی ہے, مجبوری کی خاطر کمانے کے لیے نکلیں ان کا مسئلہ نہیں ہے بالکل بھی. اور لکھا بھی تھا کہ جی میری والدہ خود جو ہے وہ کماتی تھی, لیکن میں جس چیز کو بلیم کر رہی ہوں وہ ایک اوور آرکنگ, ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے تحت لیا ہوا ہے, ہمارے اوپر وہ سما گیا ہے وہ سسٹم. اور وہ سسٹم کیا ہے کہ جو کہ خواتین کے اوپر ایسے پریشر ڈالتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو نا, اپنی ورڈز کو اپنے کیریئر سے ڈیفائن کرے کہ جی یہ عورت جو ہے وہ کیا کسی قابل ہے, تو کس قابل ہے کا کیسے پتا لگے گا, کون سے والے کیریئر کے اندر ہے, کیا جاب کرتی ہے یہ, کہاں جاب کرتی ہے یہ, کون سی یونیورسٹی سے اس نے پڑھا ہے. تو اس بنیاد پر عورت کی وقت کا اظہار ہوگا, اور جس عورت کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, کیریئر نہیں ہے, پروفیشن نہیں ہے, یونیورسٹی ایجوکیشن نہیں ہے, تو اب وہ کسی کام کی نہیں ہے. تو میں بلیم کر رہی ہوں اس سسٹم کو, میں ان عورتوں کو بلیم نہیں کر رہی کہ جو کہ کسی مجبوری کی وجہ سے کمانے کے لیے نکلی ہیں. آگے فرماتی ہیں کہ میں نے خود جو ہے نا وہ اس سسٹم کے ساتھ, اس کوشچن کے ساتھ بہت سٹرگل کیا ہے. یعنی یہ کوشچن جو ہے وہ میرے پاس بھی آتا تھا, میرے ذہن میں بھی آتا تھا. وہ کوشچن کیا تھا کہ کیا بیوی اور ماں ہونا میری زندگی کا کل مقصد یہی ہے. جو سوال میرے ذہن میں آتا تھا وہ کیا کہ کیا بیوی اور ماں ہونے کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے؟ میری زندگی کا کل مقصد بیوی اور ماں ہونا ہے اور بس. تو کہتی ہیں کہ مجھے خود کئی سال لگے اس حقیقت کو سمجھنے میں کہ یہ جو سوال ہے نا کہ کیا بیوی اور ماں ہونے کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا, یہ سوال خود ایک زہریلا سوال ہے. یعنی اس سوال کے اندر ایک زہر پوشیدہ ہے کہ جب آپ کسی سے یہ سوال کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی زبان سے زہر اس کی زندگی میں گھول دیتے ہیں. تو کہتی ہے کہ It took me years to realize that this question itself is toxic, zehreela, because what could be better than being a wife and a mother? Maa aur biwi hone se zyada behtar aur kya cheez ho sakti hai? Haqeeqat to ye hai. Kaun si cheez isse zyada behtar ho sakti hai? What could be more challenging? Kaun si aisi cheez ho sakti hai ki jisse auraton ki salahiyaton ko aur behtar andaaz se jaancha ja sake? سوائے اس کے کہ وہ بیوی اور ماں ہے. کیسی بیوی بن رہی ہے وہ عورت, کیسی ماں بن رہی ہے وہ عورت. سب سے بڑا چیلنج عورت کے لیے یہ ہے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو منوائے کہ وہ کیسی بیوی ہے اور کیسی ماں ہے. What could be more challenging than being a mother and a wife? What could be more fulfilling? اس سے زیادہ اور با مقصد اور نتیجہ خیز چیز اور کیا ہو سکتی ہے عورت کے لیے کہ وہ کتنی اچھی مدر بن رہی ہے, کتنی اچھی بیوی بن رہی ہے. What could be more impactful, اس سے زیادہ اور معاشرے کے اندر تبدیلی لانے والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے than nurturing a strong loving family and household. ایک مضبوط اور صحت مند گھرانے کو نرچر کرنا, پرورش دینا, اس سے زیادہ اہم امپیکٹ کرنے والی چیز معاشرے کے اندر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو کہ یعنی جو فیملی ہے بلڈنگ بلاک آف اے ہیلدی مسلم کمیونٹی اینڈ امہ. یہ مسلم کمیونٹی کا تو ایک بلڈنگ بلاک ہے, یہ تو اینٹیں ہیں. ہر گھر جو ہوتا ہے یہ ایک بلڈنگ بلاک ہوتا ہے آپ کے معاشرے کے لیے. اور اگر یہ بلڈنگ بلاک یہ اینٹ ہی خراب ہے, تیری خراب سی ٹوٹی پھوٹی اینٹ ہے, اچھی طرح سے نہیں بنی ہوئی ہے, لڑائی جھگڑے ہو رہے گھر کے اندر, ہر کوئی جو ہے وہ اپنے کام اپنے زندگی کے اندر مست مگن ہے, تو آپ نے کیا پھر امت کو بنانا ہے؟ آپ نے کیا پھر معاشرے کو بنانا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ اٹ از فیمنزم. کہ فیمنزم وہ چیز ہے, فیمنزم کیا چیز ہوتی ہے, اس کو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ایسے ڈیفائن کرتی ہے کہ فیمنزم جو ہے یہ ایک بلیف ہے ان فل سوشل اکنامک پولیٹیکل اکوالٹی. یعنی عورتوں کو کمپلیٹ معاشی برابری حاصل ہو جائے مردوں کے ساتھ, معاشرتی برابری حاصل ہو جائے مردوں کے ساتھ, حتیٰ کہ سیاسی برابری حاصل ہو جائے مردوں کے ساتھ. یہ فیمنزم کی ڈیفینیشن ہے, تعریف ہے انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق. تو یہ عورت لکھتی ہے ام خالد صاحبہ کہ اٹ از فیمنزم, یعنی یہ جو بلیف سسٹم ہے نا فیمنزم, یہ فیمنزم ہے کہ جس نے عورتوں کو اس بات کا باور کرانا شروع کر دیا ہے کہ آپ کو مزید کرنے کی ضرورت ہے, یو نیڈ ٹو ڈو مور. جیسے قادیانی ہمارے ملک میں آ کر کے ہمارے حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو ڈو مور, ہم ابھی بھی آپ سے راضی نہیں ہیں, ہمارے حقوق کے لیے اور بھی زیادہ آپ حرکتیں کریں, مولویوں کو اور زیادہ دبائیں, ڈو مور. یہ ڈو مور جو ہوتا ہے نا, یہ فیمنزم عورتوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے, ڈو مور, اور کرو, ٹو بی مور. That women need to fulfill their potential. یعنی عورتوں کو نا مزید کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو وہ اچھی طریقے سے حاصل کر سکیں, فلفل کر سکیں. Implying that women somehow gain something by spending their precious hours, days, works, days, weeks, years pursuing more and titles and leadership rather than spending time as a spending them on a husband and children. یعنی اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے اوپر اپنا وقت, اپنے آورز, اپنے ہفتے, اپنے سال spend کرنے کی بجائے وہ ان کے علاوہ چیزوں کے اوپر سپینڈ کریں ان چیزوں کو، اپنے وقت کو. بس یہ دو لائنیں اس کو پڑھ کے ختم کریں گے کہ ان ایکچوالٹی ویمن، ان ایکچوالٹی ویمن گین ویری لیس اینڈ لوز مچ. یعنی عورتیں جب اپنا وقت اپنے خاوند اور اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے دوسری چیزوں کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو ان کو حاصل بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ نقصان زیادہ حاصل کرتی ہیں. اٹ از دی انٹائر دس انٹائر ماڈرنسٹ سسٹم دیٹ ہیز کریٹڈ دس سچویشن اینڈ دس مائنڈ سیٹ. یہ جو ماڈرن سسٹم بنایا ہوا ہے اسی کیپیٹلسٹ سسٹم نے، انہوں نے یہ ایک سوچ کا انداز بنایا ہوا ہے جو عورتوں کو انہوں نے دیا ہوا ہے. اینڈ عورتیں وی آر وکٹمز آف اٹ. عورت دکھ رہی ہے کہ ہم تو اس کا شکار ہیں، اصل میں ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم تو اس کا شکار ہیں، وکٹمز. بٹ اٹ از آلسو اپ ٹو اس. لیکن یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کریں کہ یہ ہمارے نفع کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے نقصان کے لیے ہے. انسٹیڈ آف پرپیچویٹنگ اٹ ٹو دا فیوچر جنریشن، بجائے اس کے کہ ہم اسی پروپیگنڈے کا حصہ بن جائیں اور اسی کو جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے اندر بھی رائج کرنا شروع کر دیں اور اپنی آگے آنے والی نسلوں میں بھی یہی تصور جو ہے وہ پیس آن کرنا شروع کر دیں کہ ہاں بیٹی تم بھی جب تک یونیورسٹی نہیں جاؤ گی تمہاری جو ہے وہ کوئی عزت نہیں ہوگی، جب تک تم جو ہے وہ مردوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے بولنا نہیں سیکھو گی اس وقت تک تمہاری بولڈنیس نہیں ہوگی. یہ بولڈنیس کا جو نام استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جی مجھے اپنی بیٹیوں کو بولڈ بنانا ہے، ہمیں پتا بھی ہے بولڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے. مردوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کرنا اور لیکچر دینا اور ان کے شانہ بشانہ کام کرنا، یا جیسے کہ کچھ جگہوں پر اور بھی کیا بولیں الفاظ جو ہے وہ استعمال کرنے سے شرم آتی ہے، اس کو بولڈنیس کہتے ہیں. یا یہ کہ جس چیز کے اوپر آپ بلیف کرتے ہیں، جو آپ کا ایمان ہے، جو آپ کو اللہ سے ملا ہے، جو آپ کو آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اس کے اوپر ثابت قدمی سے کھڑے رہنا اور اس کا دفاع کرنا، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں کی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہونا کہ لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم تو بس اپنے گھر کے اندر بند رہتی ہو، تم تو بس بچے سنبھالتے رہتی ہو، تم تو بس جو ہے وہ بیوی بن کے اپنا وقت ضائع کر رہی ہو. ان چیزوں کے آگے ڈٹ جانا کہ نہیں، میں اپنا وقت ضائع نہیں کر رہی بلکہ میں تو اصل کام کر رہی ہوں، میں تو اپنے پروردگار کو راضی کرنے کا کام کر رہی ہوں، میں تو نبی علیہ السلام کی بتائے ہوئے ضابطہ حیات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہوں. یہ ہے بولڈنس. ڈرپوکنس تو وہ ہوتی ہے، ڈرپوکنس یعنی بزدلی تو یہ ہوتی ہے کہ جس کسی نے آ کر کے آپ کو کچھ بولنا شروع کیا آپ لڑکنا شروع ہو گئے اسی طرف، پھر ادھر سے آپ کو آ کے کسی نے بولنا شروع کیا آپ ادھر لڑکنا شروع ہو گئے. آپ کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی زندگی کا نظام ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی سوچ ہی نہیں ہے. تو یہ بزدلی ہے نا کہ جی آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ جیسے وہ کپڑے پہننے کو کہتے ہیں ویسے کپڑے پہننا شروع کر دیں، اور جس چیز سے وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے آپ ان کو خوش کرنا شروع کر دیں اور زمانے کے بہاؤ کے اندر بہنا شروع کر دیں. یہ کون سی بولڈنس ہے بھائی؟ لیکن شیطان نے ہمیں اس کو جو ہے وہ بولڈنس کا نام دینا شروع کر دیا اور ہم نے اس کو بائے کر لیا شیطان سے. اور باپ جو ہے وہ اپنے بیٹیوں کو بولڈ بنانے کے چکر کے اندر پھر ان کو بے حیائی کے راستے کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں، برقع پہنا کر کے، وہ بھی اگر دیندار ہے تو برقع پہنا کر کے ڈالتے ہیں اور اگر بے دین ہے تو سب کچھ اتروا کر کے ڈالتے ہیں. یہ تو بولڈنس نہیں ہے نا، کوئی استقامت ہی نہیں ہے، کوئی آپ کا کوئی کنوکشن ہی نہیں ہے کسی چیز کے اندر. تو اس چیز کے ساتھ آج کی بات ہم ختم کرتے ہیں. اس کے اوپر مزید جو ان کا ٹاپ جو پورا مضمون ہے انشاءاللہ اس مضمون کے اوپر اگلے ہفتے بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ایروں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، اے اللہ اپنے ذکر کو ہمارے انگنگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں جاری فرما، اے اللہ اپنی محبت کو ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا، اے اللہ اپنے دشمنوں میں ہمارا شمار نہ فرما، اے اللہ اپنے دوستوں میں ہمارا شمار فرما، اے اللہ جن کو آپ سے بغض ہے، آپ کو جن سے بغض ہے، اے اللہ ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سازشوں سے محفوظ فرما، اے اللہ دھوکوں سے محفوظ فرما، اے اللہ دجل و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ غلط فہمیوں میں پڑ جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ بد اعتقادی میں پڑ جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ بدگمانی میں پڑ جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ اعمال تو ہمارے پلے کچھ ہے نہیں، اے اللہ ایمان لے کر آئے ہیں آپ کی رحمت سے، اے اللہ اپنی رحمت سے اس ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کی حالت میں ہی ساری زندگی گزار دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایمان ہی کی حالت میں موت نصیب فرما، اے اللہ کلمے پر موت نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرما، اے اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی مقبول سعادت والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو اپنی بندگی کے لیے قبول فرما، اے اللہ ظاہر میں تیرے بندے ہیں، حقیقت میں انتہائی گندے ہیں، اے اللہ جیسی بھی گندگی ہے، ظاہری ہو باطنی ہو، اے اللہ تمام گناہوں کی نجاستوں کو، اے اللہ نیتوں کی خرابیوں کو، اے اللہ اپنی رحمت سے دور فرما، اے اللہ ہمیں سچا اور سچا بننے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ نفس شیطان کے بہکاووں سے ہماری مدد فرما، اے اللہ برے ماحول سے ہماری مدد فرما، اے اللہ برے انجام سے ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی مدد فرما، دوست احباب کی مدد فرما، اے اللہ پوری امت کی مدد فرما، اے اللہ ہر طرف سے فتنے بڑھ رہے ہیں، اے اللہ ہر فتنہ پچھلے فتنے سے کئی گنا زیادہ بڑا بن کر کے آتا ہے، اے اللہ اب تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ان فتنوں کا مداوع کیسے کر سکیں گے، اے اللہ کسی دوسرے کو سمجھانا تو بہت دور کی بات، اے اللہ اپنے آپ کو سمجھانا بھی بہت مشکل لگنے لگا ہے، اے اللہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر سکت نہیں ہے، اے اللہ ہمیں تو ادراک ہی نہیں ہے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے، اے اللہ غلط فہمیوں میں پڑھنے سے محفوظ فرما دیجیے، اے اللہ اپنی عبادت والی زندگی، بندگی والی زندگی، اے اللہ اس کے لیے ہمیں قبول فرما دیجیے، اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما دیجیے، اوقد اور گزر کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ اپنے نیکوں کے ساتھ ہمیں صحبت عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے اولیاء کی ہمیں اے اللہ نظروں میں رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں بڑی بڑی گمراہیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ بڑی غلطیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ ایمان حاصل ہونے کے بعد گمراہی کے راستے پہ چل پڑنے سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو جانے کے بعد اے اللہ اس نسبت کے کھو دینے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ دین کی حفاظت کے لیے ہمیں ہمارے اہل و عیال کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ دین کی عزت کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں قبولیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو بھی بات کہی اس میں جو بھی خیر تھا آپ کی طرف سے تھا، اے اللہ جو بھی شر تھا جو بھی برائی تھی جو بھی کمی کوتاہی تھی وہ ہماری طرف سے تھی، اے اللہ کمی کوتاہیوں کو دور فرما کر اے اللہ ان سے اے اللہ صرف نظر فرما کر اے اللہ جو خیر تھی اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ غلط فہمیوں کے راستے کے اوپر، اے اللہ کفار اور مشرکین اور اے اللہ یہود و نصارہ کے راستے کے اوپر چلنے سے اے اللہ ہم سب کی، ہمارے اہل و اولاد کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک اور مطہر راستے کے اوپر، اے اللہ ان کے صحابہ کرام صحابیات کے پاکیزہ راستے کے اوپر اے اللہ چلنے کے لیے ہمیں اور اے اللہ ہمارے تمام اہل و عیال کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں فرائض کی پابندی میں اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سے بچنے میں ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں زبان کی پاکیزگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آنکھوں کی کانوں کی پاکیزگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دل کی اور دماغ کی پاکیزگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ عظام والدین کرام اور اساتذہ کرام کو اے اللہ بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، اے اللہ عمل صالح عطا فرما، اے اللہ اخلاص عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام نیکیوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جادو ٹونے سے حفاظت فرما، اے اللہ سفلی اعمال سے حفاظت فرما، اے اللہ بری نگاہ سے حفاظت فرما، اے اللہ ظاہری باطنی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ وباؤں سے حفاظت فرما، اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ قلت سے علت سے ذلت سے حفاظت فرما، اے اللہ اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، اے اللہ گھروں کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ دلوں کی نفرتوں اور کدورتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ سینہ بے کینہ عطا فرما، اے اللہ سینہ بے کینہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو قلب سلیم بنا، اے اللہ ہماری عقول کو عقل سلیم بنا، اے اللہ ہمیں وقت مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق حمیدہ سے نواز، اے اللہ بہترین اخلاق حمیدہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دوسروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جو عزیز و قارب دوست رشتے دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ تیرے نیک بندے جو تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں تو شاید وہ مانگنے کی بھی توفیق نہیں ملی، اے اللہ تو ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اے اللہ جو آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے خیریں مانگی، اے اللہ ان خیروں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما، اے اللہ جن شرور سے پناہ مانگی، اے اللہ ان شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے زمانے کے جو مشائخ عظام علماء کرام، اے اللہ علماء حق آپ سے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ان دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما، اے اللہ ہمارے حق میں بھی ان نیک دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کی دعائیں لینے والوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق حمیدہ عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔